اور اللہ کی ہر اطاعت پر ذوق و شوق سے ابھارنے والے بن جائیں اور اللہ کی ہر نافرمانی سے روکنے والے بن جائیں. دل کی اصلاح یہ ہے, اللہ کی ہر اطاعت پر شوق اور رغبت سے ابھارنا اور اللہ پاک کی ہر نافرمانی سے روک دینا. اللہ ہمارے دلوں کی صلاحیت درست فرما کر اس میں ایسی استعداد ہمیں عطا فرما دے. انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کی بھی اصلاح فرمائیں گے. جیسا کہ یہ واقعہ آج سے 1000 سال پہلے کا, اس زمانے میں اللہ نے اس کی تاثیر دلوں میں اتاری تھی, انشاءاللہ آج بھی اللہ ہمارے دلوں میں اتاریں گے. پچھلی اتوار کو ہم نے آخری بات جو پڑھی تھی, عمل کر اخلاص کے ساتھ کر اور اپنے کسی عمل کی طرف بھی نظر مت کر, یہ ہم نے پچھلی دفعہ آخری جملہ ہے جس کا, اور اس پر بات بھی تفصیل سے ہو چکی کہ عمل کر اور اخلاص کے ساتھ کر اور اپنے کسی عمل کی طرف بھی نظر مت کر, یعنی اپنے عمل کو ناقص سمجھتا رہے اس کی بارگاہ میں, یعنی اس کی شایان شان ہم سے عمل نہیں ہو سکا, کر کے یعنی اپنی مقدور پر کوشش تو پوری کر, لاس بھی ہو اور شریعت مطہرہ کے مطابق بھی ہو, یعنی جیسے شریعت نے طریقہ بتایا اس کے مطابق بھی ہو اور نیت بھی خالص ہو, لیکن چونکہ اس قدر نفسانیت ہماری شامل ہو سکتی ہے اور ہو ہی جاتی ہے الا ماشاءاللہ, اس لیے اس عمل پر نظر نہ رکھ, یعنی اس قابل نہ سمجھ کہ اس کی شایان شان ہے, لیکن اخلاص ہو. اسی ضمن میں ایک حکایت یاد آ گئی, یہ زمانہ تو 6ویں صدی ہجری کا ہے, مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد آئے ہیں, یعنی اللہ والے ہر زمانے میں اصلاح کی کوشش کرواتے رہے مختلف انداز میں. مولانا روم رحمۃ اللہ مثنوی لکھی اشعار کے اندر فارسی میں جو زبان اس وقت رائج تھی, اور مختلف تمثیلی حکایات سے سمجھانے کی کوشش کی. انہیں کی ایک حکایت ہے, تمثیل اس لیے عرض کر رہا ہوں, بعض اوقات واقعہ ہوتا ہے اس سے کوئی عبرت حاصل کی جاتی ہے, بعض اوقات ایک مثال بنائی جاتی ہے جس سے سمجھنا آسان ہو جائے. اس کی تفصیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں, ہم نے تو اس کے اندر جو مضمون موجود ہے اس سے عبرت پکڑنی ہے. تو فرماتے ہیں کہ ایک جنگل کے رہنے والا اس زمانے کے اعتبار سے, اس کے دل کے اندر شوق پیدا ہوا کہ اپنے بادشاہ کی میں زیارت کروں, خیال آ گیا کہ بادشاہ کو دیکھوں میں جا کے, اس سے ملوں میں اپنے, جس کو اللہ نے ہمارا بادشاہ بنایا ہے. سادہ لو جنگل کے رہنے والا, اس کے دل میں جو خواہش پیدا ہوئی, اس خواہش کی تکمیل کے لیے اس نے جو ارادہ کیا, تو جیسے ہمارے یہاں دستور ہے کہیں جانا ہو تو کچھ ہدیہ لے کر جاؤ, یہ دستور پرانا چلا آ رہا ہے ملنے جلنے میں. اپنی حیثیت کے مطابق کہیں مہمان جاتا ہے, کہیں ملنے جاتا ہے, کچھ ہدیہ, یہ ایک مستقل چیز ہے. تو اس کے دل میں بھی آیا کہ بادشاہ کی زیارت کے لیے میں جا رہا ہوں تو بادشاہ کے لیے کچھ ہدیہ بھی لے کر چلوں. اب جتنی اس کی سمجھ تھی اس کے مطابق اس نے سوچنا غور کرنا شروع کیا کہ میں کیا لے کر جاؤں. تو اس کو جہاں وہ رہ رہا تھا جنگل کے اندر پانی کی قلت تھی, عام دستیاب نہیں تھا, ہوتے بعض علاقے ایسے ہوتے جہاں پانی کی قلت ہوتی ہے, وہ کہیں دور دراز جوہر سے لا کے رکھتا تھا. اس نے کہا بھائی یہی قیمتی چیز ہے, اس کے نزدیک قیمتی چیز تھی, کہ بادشاہ کے لیے جو قیمتی ہدیہ, اس نے اپنے طور پر سوچا کہ ہے یہ پانی ہے. اس نے گھڑا لیا, مٹی کے گھڑے زمانے میں پہلے ہوتے ہوں گے, تو وہ جناب علی جا کے اس جوہر سے دور کہیں ہوگا وہاں پہ جا کے اس نے جوہر سے اس گھڑے کو بھر لیا اور اس کے اوپر کپڑا باندھ دیا یعنی اس کو سیل کر دیا اور اس کو لے کے اس نے سفر شروع کر دیا. اس زمانے کے گھر بھی آسان نہیں تھے, گھڑا کہاں اس نے بھرا اور پھر اس کے بعد چلتے چلتے پتہ نہیں کتنے دن لگے ہوں گے یہاں تک کہ وہ بادشاہ کے محل کے پاس پہنچ گیا اور اپنا پیغام دربان کو دیا کہ آپ کی رعایا کا تو دور کسی جنگل کے رہنے والا آپ کی ملاقات کے لیے آیا ہے. اطلاع ہو گئی, اچھا بادشاہ تھا, آج کل کا نہیں کہ انجان بندہ کیوں آیا, کیا کہ سیکورٹی رسک آج کل تو یہ بہت ہے نا, وہ زمانے سے ادب سے قدردان تھے کہ جی میری رعایا کا بندہ جس نے تسلیم کر لیا کہ بادشاہ ہے ملنے کے لیے آیا ہے تو اس نے بلوا لیا. اب یہ بادشاہ کے سامنے جب پیش ہوا اور اپنا ہتھیار پیش کر دیا وہی جو گھڑا ہے, اب وہ پانی جو کہ جوہر سے لیا گیا تھا اوپر اس کا کپڑا بگڑ, پھر اتنے دن لگ گئے اس کے اندر تعفن پیدا ہو گیا, سڑان پانی پڑا گیا تو ویسے ہی ہو جاتا ہے, یہ تو پکی بات ہے نا, ویسے پانی پڑا رہے تو کچھ دنوں کے بعد اس کے اندر کچھ سڑان سی شروع ہو جاتی ہے اور پھر یہ پیتا بھی جوہر کا. تو جب بادشاہ کے سامنے پیش ہوا اور بادشاہ نے اس کا جو کپڑا اتارا تو اس کے اندر سخت افسوس تھا, لیکن بادشاہ سمجھدار تھا, وہ سمجھ گیا کہ لایا اخلاص سے, اس بیچارے کو پتا نہیں ہے کہ یہ ہمارے پاس تو صاف شفاف پانی کی نہر ہے, لایا اخلاص سے لایا قبول کر لیا اور وزیر کو کہا کہ اس گھڑے کو گرا دو, پانی کو کیا کہتے اس کو دھو کے صاف کر کے اشرفیوں سے بھر دو, اس ہدیے کا بدل دے کہ وہ چاہت سے لے کر آیا خلوص سے لے کر آیا ہے, اس کی چاہت اور خلوص کا بدلہ کیا کہ اس کو صاف شفاف کر کے اشرفیوں سے بھر دو اور اس کو گزار دو ہماری نہروں سے تاکہ آئندہ کے لیے اسے پتا چل جائے, یعنی اس کی کوئی تذلیل نہیں کی, کوئی برا بلا نہیں کہا, اس کے ہدیوں کو کسی قسم کی اس کو کوئی تنقید نہیں کی, یعنی یہ دیکھ یہ سمجھداری کی بات ہے, اور اس کے اخلاص کی قدر کر کے اس کو باقاعدہ عزت اور توقیر کے ساتھ ہدیہ بھی لیا, اتنا کیا کہ جاتے وقت اس کو طرح گزار دو تاکہ یہ دیکھ لے کہ ہمارے پاس تو پانی کی صاف شفاف نہریں ہیں تاکہ دوبارہ ایسی غلطی ہو نہ کرے. یہ ایک واقعہ بیان فرما کے نا مولانا رحمت اللہ علیہ, اس کے بعد اس سے کیا عبرت پکڑتے ہیں کہ جیسے اس جنگلی گوار نے اپنی سمجھ کے مطابق ایک ایسا ہدیہ پیش کیا جس میں سڑان تھی لیکن چونکہ اخلاص تھا تو بادشاہ قدردان تھا اس نے قدردانی کی. سمجھتے اسی طریقے سے ہمارے اعمال کا حال ہے جب اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے, جن کو ہم سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم اعمال کر رہے ہیں بڑے, یہاں جو نظر ہے نا ہمارے اپنے اعمال پر نا, لیکن مدد مت کر دی فرمایا نصیحت یار اس کے اندر یہ ہے, یعنی ہم اپنی سمجھ کے مطابق بڑا تیر مار لیا نماز پڑھی جی بڑی ہم نے ہم دے نمازی ہیں اور ہمارے اعمال کا حال ہمیں نہیں پتا اس گوار کی طرف, لیکن فرماتے اگر اخلاص ہو یہ اگر اخلاص ہوگا تو اللہ پاک کو تو بادشاہ زیادہ قدردان نہ دے, اگر بادشاہ قدردانی گوار کی کر سکتا ہے تو اللہ پاک کو زیادہ قدردان ہے. عمل تو ایسے ہی ہے, اس لیے فرمانے کہ اخلاص سے کر ہو اخلاص یعنی اور کوئی غرض دنیا کی نہ، اس کی حقیقت یہ کہ دنیا کی غرض نہ ہو، آخرت کی غرض تو ہے نہیں، آخرت کی غرض دنیا کی غرض نہ ہو. اس لیے جاد آ گیا ہمارا پیر خاص رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کے لوگ جو گزرے ہیں ماشاء اللہ، اللہ والے کے اللہ نے خوب موقع دیا ان کی خدمت میں بھی. ایک دفعہ لاہور تشریف لائے ہوئے تھے تو مجھ سے پوچھا تمہارے حضرت کہاں ہیں، ابھی تک حضرت کی زیارت انہوں نے نہیں کی تھی ہمارے حضرت کی، حضرت بھی لاہور تشریف فرما تھے. تو میں نے کہا لاہور تشریف فرما کے مجھے لے چلو، تو میں لے کے حاضر ہوا. مغرب کی نماز ہم نے حضرت کی مسجد میں پڑھی، حضرت چونکہ معذور تھے بہت زیادہ، زمانہ بھی ایسا معذوری کا تھا کہ آپ کی زبان بھی بہت گفتگو فرماتے تھے مختلف. تو حضرت کے یہاں جب حاضری ہوئی تو مولانا صحیح خان صاحب نے حضرت صاحب سے کچھ نصیحت کی درخواست کی کہ کچھ نصیحت فرما دیں. حضرت نے فرمایا نصیحت کی جگہ سے تو آپ آ رہے، یہ قدردانی ایک دوسرے کی، بلکہ کہتے ولی کو ولی پہچانتا ہے، جیسے ہیرے کی شناخت جوہری کو ہے عام بندے کو نہیں ہے، پتھر ہی سمجھے گا. بات سے بات نکلتی، یاد ہے ہمارے گھر والے سعودی کا قیام میں فرمایا، ایک ملنے والی ان کو آئی اس نے ہیرے کی لونگ پہنی ہوئی تھی ناک میں ہیرے کی، اب کوئی اس کو جان ہی نہیں رہتی پتھر سا نظر آ رہا ہمیں کیا پتا کیا. تو خود وہ کہنے لگی ایک مسئلہ پوچھنا ہے، ہیرے کی زکات ہے؟ ہیرے کی آپ لوگ بھی حیران ہوں گے، حالانکہ ہیرا سونے سے زیادہ مہنگا، پتہ نہیں سونے سے زیادہ مہنگا، لیکن ہیرے کی زکات نہیں ہے اور سونے کی زکات ہے. تو مطلب اس کو بھی معلوم ہوگا، لیکن وہ تو جتانا چاہتی میں نے ہیرے کی لونگ تانی ہوئی ہے. تو اسے کہتے ہیں کہ ہیرے کی زکات تو نہیں ہے لیکن میں نے تانی ہوئی، میں نے غور سے دیکھا تھا ہمیں تو پتھری لگا، یعنی کوئی اس کے اندر کوئی جاذبیت کوئی کشش ہمیں تو نظر نہیں آئے گی. تو جیسے ہیرے کی شناخت جوہری، ایک واقعہ بھی ہے کسی بزرگ کا پرانے زمانے کا، ایک اللہ والے تھے اور استاد بھی تھے دینی تعلیم کا سلسلہ بھی تھا، تو طلبا کو سمجھاتے تھے ان کے دلوں کے اندر اللہ کی بات کی عظمت ڈالنے کے لیے، حدیث کی عظمت ڈالنے کے لیے، دینی باتوں کی عظمت ڈالنے کے لیے فرماتے تھے کہ یہ دینی بات جو ہے یا یہ حدیث جو ہے یا فقہ کی کوئی بات ہے یہ لاکھوں سے قیمتی ہے. ایک دن ساتھی اکثر اپنے طلبا کو سمجھانے کے لیے کہ اس کو معمولی نہ سمجھو، یعنی تم جو دین سیکھ رہے ہو معمولی نہ سمجھو، ایک ایک مسئلہ جو ہے وہ لاکھوں سے زیادہ قیمتی ہے، لاکھوں سے قیمتی. ایک سادہ لوگ طالب علم بیچارہ اس کو واقعی سمجھ بیٹھا جو سنتا تھا کہ لاکھوں سے قیمتی ہے، لیکن سمجھا کچھ اور، وہ اس کا جوتا ٹوٹ گیا، اس کو مرمت کرانے کے لیے موچی کے پاس گیا کہ میرا جوتا کاٹ دے، اس نے کہا چونی چاہیے، اس زمانے کا سکہ پہلے روپے کے چار آنے ہوتے تھے ہوں چونی کہتے تھے اس کو، اس نے کہا چونی چاہیے، وہ کہتا ہے میں تمہیں ایک لاکھ کا مسئلہ سنا دیتا تھا، ایک لاکھ سے وہ کہتا لاکھ کا مرتبہ اپنے پاس ہے مجھے چھوڑ نہیں دے. اب اس نے استاد سے سنا تھا کہ لاکھ سے بھی زیادہ قیمتی ہے, تو حیران ہو گیا. سادہ تو تھا بےچارا, یہ تو چون نہیں مانگ رہا. میں آپ کو کہہ رہا لاکھ کا مسئلہ بھی سے سن لے. چون بےچارا پریشان ہو کے تو استاد کے پاس آیا اور کہا کہ استاد جی آپ یہ بات ہمیں سمجھا رہے ہیں, لیکن میں تو گیا ہوں جوتے والے سے, وہ تو جوتا کاٹنے کو تیار ہے, کہ چون نہیں دو کہ لاکھ کا مسئلہ اپنے پاس رکھو. لوگ سمجھ گئے کہ بےچارا سادہ لو ہے. انہوں نے سمجھانے کے لیے اس کو طریقہ اختیار کیا. ان کے پاس ایک لال تھا, قیمتی تھا, اسے دیا اور کہا جاؤ سبزی والا بازار جو ہے نا وہاں اس کی قیمت لگا کے آؤ, دے کے نہیں آنا, بیچنا نہیں ہے, قیمت لگا کے آؤ. اور سبزی والے بازار میں گیا اور جسے کہ یہ پتھر کا کیا کرنا ہم نے, لال کو سارے کیا سمجھ, کسی ایک نے بھی اس کی قیمت نہیں لگائی. ایک بیر والی تھی, بیر بیچ رہی تھی, اس نے کہا اگر تو کہے تو یہ چار بیر لے لے, میرا بچہ اسے کھیل لیا کرے گا, چار بیر میرا بچہ کھیل لیا کرے گا. یہ آیا استاد کو بتایا کہ جی وہ تو پورے بازار کے اندر کوئی اس کی قیمت لگانے کو تیار نہیں, ایک بیر والے نے چار بیر لگائی قیمت. پھر فرمایا اچھا فلاں جوہری بازار ہے وہاں چلے جا, بیچ کے نہیں آنا, قیمت لگانی ہے. وہ جوہری بازار چلا گیا, جو پہلی دکان آئی جوہری کی تو اس کے پاس جا کے اس نے کہا کہ یہ بیچن ہے اس کی قیمت کی. اس نے دیکھا طالب علم کو, اس نے دیکھا وہ لال کو, اس سے پوچھا کہ کہاں سے آیا. اس نے استاد کا نام دے دیا. وہ جاننے والا تھا, اللہ والے تھے, اللہ والوں کو سارے جانتے ہیں سب پتہ. انہوں نے کہا بیٹا ہمارا یہ پورا بازار جو ہے نا جوہری, اس کی قیمت نہیں دے سکتے. دیکھو بادشاہ جی گئے, اب یہ آیا آ کے کہا کہتے اب دیکھ لیں جس لال کو ایک بیر والی چار بیر کے بدلے لینے کو تیار ہے, جو قیمت شناخت نہیں ہے, پورے بازار کے اندر اس کا کوئی شناخت کرنے والا نہیں ہے, اس لیے کوئی قیمت نہیں لگی, لیکن جہاں گیا جوہری کے پاس تو قیمت اس کی بڑھ گئی. اسی طریقے سے دین کی ایک ایک بات لاکھوں سے قیمتی, میں نے کہا بالکل حق ہے, لیکن تو لگا کس سے رہا قیمت, موچی سے لگا رہا, سوچا رہے وہ کیا پتا. تو جس طریقے سے ہیرے کی شناخت جوہری کر سکتا کوئی نہیں کر سکتا, اللہ کے ولی کی شناخت بھی کوئی اللہ کا ولی کر سکتا ہے, دوسرا نہیں کر سکتا. تو ہم نے یہ منظر دیکھا, کیونکہ میں اکثر عرض کرتا ہوں میرے دونوں مربی ہیں, بیعت کا پہلا منع غلام ربانی صاحب تھے ماشاء اللہ, خوب اللہ نے موقع دیا ان سے بھی, اور سعودیہ کے قیام میں چونکہ وہاں مولانا سعید خان صاحب تھے تبلیغ سے تعلق بھی میرا رہا, تو وہاں ان کی صحبت مل گئی, ان کی بھی شفقت عنایت رہی, وہ بھی اللہ کے ولی. میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ دونوں کے اندر بہت سی صفات مشترک پائی, جس اندازہ تھا کہ اللہ والوں کی صفات مشترک ہی ہوتی ہیں. اب یہ ایک دوسرے کی قدردانی ہو رہی کہ وہ فرما رہے ہیں, عرض کر رہے ہیں ادب کے ساتھ, حضرت کے احترام کے اندر حضرت کو سمجھتے ہوئے کہ کچھ وصیت سمائے, حضرت ان کا ادب کر رہے ہیں کہ آپ تو وصیت کی جگہ سے آ رہے ہیں, آپ کو کیا وصیت کروں. یہ قدر رانی ایک دوسرے کی. لیکن مولانا صحیح خاتمہ پھر لجاجت سے حضرت نے کچھ تو فرما لیں, حضرت نے فرمایا مختصر سی بات کرنا, تو عثمان حضرت کی بات فرماتے نہیں تھے کہ مقصد تخلیق انسانیت عبادت ہے فقط, مقصد تخلیق انسانیت عبادت ہے فقط, جس میں اللہ کی نہ کوئی منفعت ہے نہ ضرورت. ہم ساری مخلوق اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, اللہ کو کوئی فائدہ ہے یا نہ کرے تو کوئی ضرورت ہے. یہی اس کا مفہوم ہے نا. جملہ مختصر ہے لیکن اس کے اندر کتنا بڑا سمندر بنا ہے نا. کہ مقصد تخلیق انسانیت عبادت ہے فقط, جس میں اللہ کی نہ کوئی منفعت ہے نظر, لیکن شرط اخلاص ہے. عبادت کی شرط کیا ہے؟ اور اخلاص کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں دنیا کی غرض نہ, جو میں نے کہ اس کی ہے. اخلاص کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا کی. اس لیے کہتے تصوف اخلاص ہی کے پیدا کرنے کا نام ہے. یہ ساری محنت جو صفائی ہو رہی ہے نفس کی, ہاں نفسانیت کی, دل کے اندر سے علائشوں سے, یہ تزکیہ نفس کا جو ہے, جو تزکیہ قلب کا جو ہے, وہ یہی ہے کہ اخلاص اللہ کے لیے. اور یہ ہیں صوفی جن کے ارشادات ہم پڑھ رہے ہیں. اس لیے نصیحت فرما رہے ہیں کہ اخلاص سے عمل کر اور اپنے کسی عمل کی طرف بھی نظر مت کر کہ اس میں کچھ نہ کچھ ملاوٹ ہم نہیں دیکھ پا رہے. وہ تو جب پیش ہوگا پتہ چلے گا. اس نے جی یہ قصہ اور یاد آ گیا, ملا روم رحمۃ اللہ علیہ کا پرانے زمانے کسی بزرگ کا, کچھ خریدنے کے لیے کسی دکان پر گئے, خریدا اور پیسے اس کو درہم, آپ کے پاس سکہ تھا اس زمانے کے سکے ہوتے, وہ درہم اس کو دے. اب تو سکے تو ایسے ہی تو ہیں, پہلے سکے تو چاندی سونے کے ہوتے تھے نا. اس سکے کو دیکھ کر اس دکاندار نے کہا کہ حضرت یہ تو کھوٹا ہے. بڑے بوڑھے بیٹھے ہیں, انہوں نے دیکھا زمانہ کھوٹے سکے بھی چلتے تھے, اب تو نوٹوں کا زمانہ, اب جعلی نوٹ سمجھ لو, چل جاتے جعلی نوٹ کی بات کر. عام آدمی نہیں پہچان سکتا, پہچانتا عام آدمی, ایک سادہ بندہ نہیں پہچان سکتا. اس زمانے میں کوائن جو سکے ہوتے تھے اس کے اندر ملاوٹ ہوتی تھی اور ملاوٹ والا پتہ چل جاتا تھا, ہر بندہ نہیں پہچان سکتا. ہم نے خوب دیکھا دکاندار کیا رکھا کرتے تھے, مقناطیس رکھتے تھے. اس سکے کو اس پر لگایا, چپک گیا تو کھوٹا. چاندی کا روپیہ ہوتا تھا, اب چاندی تو مقناطیس نہیں پکڑے گی. یہ ہم نے خوب دیکھا ہے دکانداروں کے پاس مکنا تھا, جیسے سکہ آیا اس کو اس نے, یعنی ایک روپیہ بھی بڑا بہت ویلیو ہوتی تھی اس زمانے کی. تم لگا کے دیکھتے. تو ان بزرگوں کو اس نے کہہ دیا دکاندار نے کہ یہ کھوٹا ہے, بس یہ کھوٹا سننا تھا غش کھا کے کر گئی. ایک آدمی جو ہے آپ کے بزرگ جو جانتے بھی تھے ان کو, کلّہ والے ہیں بزرگ ہیں, اس کی دکان پر گر گئے, بے ہوش ہو جائیں تو اس کو تو پریشانی تو ہوگی کہ نہیں ہوگی. خیر تدبیر کی گئی جو زمانے میں کی جاتی, ہوش میں آ گئے. یہ دکاندار یوں سمجھا کہ ان بزرگ نے اس کے پاس بس یہ ایک درہم ہے, اس لیے رش کھا کے گر گئے. ادب سے عرض کیا کہ حضرت اگر درہم نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, لے لیں آپ سودا, اس میں غش کھانے کی کیا بات ہے؟ ایک درہم کے لیے ہوش ہو گئے سر. انہوں نے فرمایا کہ اس لیے نہیں غش آیا مجھے کہ درہم اور نہیں ہے, غش اس بات پر آیا اس درہم کو میں نے خالص سمجھا تھا, اپنی ضرورت کے لیے رکھا ہوا تھا, اس کو خالص سمجھا تھا, صحیح سمجھا تھا. اب ضرورت کا جو وقت آیا تو جانچنے والے نے کہہ دیا کھوٹا ہے, تو غش اس پر آیا کہ میں نے کچھ اعمال کیے ہوئے ہیں جو اپنی سمجھ پر میں نے صحیح کیے ہیں, پرکھنے والے کے سامنے جائیں گے وہ کہہ دیں کھوٹے ہیں, تو پھر کہاں سے لاؤں گا؟ یہ ہے اللہ والے ہر چیز سے نکالتے ہیں کہ درہم تو اور آ جائے گا بھی، لیکن مرنے کے بعد قیامت کے دن اگر یہ کہہ دیا گیا کہ یہ تیرا سکہ کھوٹا ہے، یہ کرنسی تیری جو ہے یہ کھوٹی ہے، اب میں کہاں سے لاؤں گا؟ یہ رشا ہے. بھائی ہمارے عوام کا بھی حال پتہ نہیں کیا ہے. ویسے بلیل انسان اعلیٰ نفس بصیرہ، اگر غور کرے نا ہر انسان جان لیتا ہے میرا حال کیا ہے. ہم دوسروں سے پردہ ڈالتے رہیں، ایسی عقل ماری جائے تو ماری جائے، ورنہ عام طور پر جو ہے نا ہر آدمی جانتا ہے. اس لیے اپنے عمل پر نظر نہ کریں، اخلاص سے کریں، نظر نہ کریں، یعنی اللہ کے آگے بالکل اپنے آپ کو رکھنے کے. اللہ تیری شایا نشان، ہم اور آپ کے آئے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے جس کا مفہوم ہے ما عبدنا حق کا عبادت کیا، اللہ تیری عبادت کا ادا نہیں کرنا، عبادت کر کے، اور عبادت بھی کمال کی کر کے. اس لیے یہ نصیحت جو فرما رہے ہیں اپنے مرید سے، مرید سے خطا کرنا صاحب زیادہ کر کے نا، جس میں ساری ابھی بتائی جا رہی ہیں، تو فرما رہے ہیں کہ عمل تو کر، اخلاص کے ساتھ کر، لیکن اپنے کسی عمل پر نظر مت کر. آگے سماتے تیرا عمل وہی مقبول ہوگا جس سے تو ذات حق کو مقصود سمجھے گا، نہ کہ وہ جس سے مخلوق مقصود ہو. جملہ مختصر ہے لیکن تیرا عمل وہی مقبول ہوگا جس سے تو ذات حق کو مقصود سمجھے گا. ذات حق کو جانتی ہے نا، یعنی اس کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کے حکم کی تعمیل، نہ کہ دکھاوا، لوگوں کے برشہرت. ایک چیز یہ تو واضح ہے کھلی ہوئی کہ لوگوں کی خاطر عمل کرنا، ان میں شہرت چاہنا، ان میں واہ واہ چاہنا، ایک چھپا ہوا مکر نفس کا اور بھی ہے. کبھی اللہ پاک عمل میں کوئی لذت اور حلاوت دے دیتے ہیں تو مزہ ہی مخصوص بن جاتا ہے، اب مزے کے لیے کرتا ہے. یہ نفس کا خفیہ کی ایک مقصد آ گیا، مزہ آ رہا ہے، سمجھ رہا ہے بس اب تو یہ بہت ہی اچھا ہے، اور جب مزہ چھین لیتے ہیں پھر بیٹھ جاتا ہے کہ کیا کریں گے، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا. کسی تو نفس کے لیے عمل ہو گیا، یہ خالص نہیں ہے، خالص ہی ہے. اس لیے اخلاص کے لیے کبھی لانے کے لیے اللہ پاک تربیت فرماتے ہیں، مزہ چھین لیتے ہیں، کبھی دیتے کبھی چھین لیتے ہیں. تو عمل تو کرنا ہے حکم کی تعمیل میں، مزہ آئے یا نہ آئے. اس لیے فرما رہے ہیں کہ تیرا عمل وہی مقبول ہوگا جسے تو ذات حق مقصود سمجھے گا. حکم کی تعمیل، ہم پہ تو حکم ہے، ہم تو حکم کے بندے ہیں، یعنی ہمارا تو استحقاق نہیں ہے. لیکن فرماتے ہیں نہ کہ وہ جس سے مخلوق مقصود ہو. مخلوق کی باتیں آ گئی نا، ایک تو دکھاوا آ گیا، دوسرا کیا آ گیا، اپنے نفسی سے آ گیا کہ وہ قبول نہیں ہوگا. آگے پر تجھ پر افسوس ہے کہ عمل تو مخلوق کے لیے کرتا ہے، چاہتا یہ ہے کہ تعالیٰ اس کو قبول فرما دے. یہ حوث ہی حوث ہے. یہاں پھر بات وہی آ گئی کہ بندے کو پتہ ہے بل الانسان علی نفسہ ہی بصیرہ، ہر انسان اپنے نفس کو اچھی طرح جانتا ہے. کیوں جی، میں اپنے اندر کو اچھی طرح جانتا ہوں، آپ نہیں جانتے کہ میں جانتا ہوں؟ کوئی عجیب بات نہیں کہ کر رہا ہوں مخلوق کے لیے، لوگوں کے اندر کہ یہ کہیں مجھے سمجھے مجھے کچھ. ہمارے کمال الشیم یہ 709 ہجری میں سال ہوا ان کا, یہ اس سے زباد کی بات ہے. اس میں اخلاص کے باب میں ایک بات یہ بھی فرمائی شیخ عطالہ صدی رحمۃ اللہ علیہ نے, دیکھو ہر زمانے میں اللہ والے جو ہے نا محنت فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسی جگہ سے ریا داخل ہو جاتی ہے کہ انسان کوئی دیکھ بھی ہوتا تنہائی کے اندر کر رہا ہے بات, مجمع میں کر رہا ہے پھر تو ریا کا استعمال ہے نا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں. بعض اوقات ایسی جگہ بھی آ جاتی ہے تو کوئی دیکھ نہیں رہا. عجیب بات یہ ہے معالج نبض سماس روحانی بیماریوں کا علاج کرنے والے. یہ ہم 6 صدی ہجری کا اور وہ 8 7 8 صدی کی بات. اسمت یہ ہوتا ہے کہ تنہائی میں آدمی عمل کر رہا ہے, اب اس عمل کے بعد یہ توقع لگاتا ہے کہ میں نے چونکہ تہجد پڑھی ہے اب لوگ مجھے بزرگ سمجھیں, لوگوں کے اندر میری عزت ہو. اندر ہی اندر بس عجیب ہے کچھ سمجھیں, میں نے رات عبادت کیا کرتا ہوں میں, اب میری بزرگی تو لوگوں کے سامنے, یعنی لوگوں کو مجھے خاص طور پر پروٹوکول دینا چاہیے اس خفیہ عبادت سے بھی. یہ بھی مخلوق آ گئے. اللہ ہم اخلاص کی حقیقت عطا فرمائے. اس لیے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو وہ عمل قبول کرے گا جس سے تو ذات حق کو مخصوص سمجھے گا, نہ کہ وہ جس سے مخلوق مقصود ہو. اور تجھ پر افسوس کہ عمل تو مخلوق کے لیے کرتا ہے اور چاہتا ہے حق تعالیٰ قبول کروا لے. جو باریک نین ہے سمجھ, یہ بس یہ بات ہے, یعنی پتہ بھی ہے اپنے آپ کو پتا بھی ہے, پھر حوث در حوث ہے. مت تکبر و نفرت اترانے کو چھوڑ, تکبر و نفرت اترانے کو چھوڑ. اللہ ہماری بھی صلاح فرمائے. اسی تکبر کے تعلق سے فرمایا کہ رائی کے ذرے کے برابر بھی ہے تو جنت کی خوشبو نہیں سنگے گا. اللہ ہماری خالص فرمائے. مت تکبر نخوت فترانے کو چھوڑ, اپنی خوشی کو کم کر اور وزن کو بڑھا, اپنی خوشی کو کم کر اور وزن کو. ہم تو کہتے ہیں خوشی رہیں, ہمارے پاس تو زمین آئے, لیکن یہاں کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ جنسی سمجھ. اپنی خوشی کو کم کر, یہ جھوٹی خوشی جو ہے, یعنی عمل اس طرح ریا سے بھرے ہوئے اور عمل سے مقصود مخلوق کے اندر شہرت اور عمل سے مقصود اپنے نفس کی لذتیں اور پتہ نہیں کیا کیا بھرا ہوا ہے اور اس پر خوش ہو رہا ہے میں بڑا کر رہا ہوں, اس کا وزن بڑھا کہ کر تو لیا ہے لیکن پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہے, میرا کیا حال ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ٹھنڈی رہتے تھے ہر اصل حضر جی کہ اپنی آخرت کی فکر ایسی غالب ہو جائے. ہم نے دیکھا نا
اللہ
شکر ہے اللہ کے بندوں کو, میں حاجی عبد المجید صاحب جو میرے محسن کو تصویر کیا کرتا ہوں, ان کے چہرے پر صاف لگتا تھا چہرے سے غم ٹپکتا تھا نظر آتا تھا, بات کرتے تھے تو لگتا تھا. اور اعمال بھی ہم نے خوب دیکھے, یعنی گھنٹہ گھنٹہ تہجد میں سجدے کی حالت میں خود مشاہدہ کیا, حالانکہ اتنی مخفی تھی عبادت کیونکہ بلال پار جاتے تھے ہم شب جمعہ پر سائیکل پر ہوتے تھے, وہ کہ باقاعدگی سے جاتے تھے. اس کا بلال پارک میں مرکز ہوتا تھا, میں بستر ان کے ساتھ لگاتا تھا. کیوں محبت شروع سے عشاء کی نماز کے بعد کتاب پڑھی گئی اور کھانا, وہ پڑھ پڑھنے جاتے تھے دوسرے یہاں پر بیٹھ کے اپنے اپنے مسجد والے کھایا اور انہوں جلدی سے بستر بچایا لیٹ گئے جلدی سے. اب ٹولیاں بیٹھی ہوئی ہیں اسی مسجد میں, بعد میں تذکرے کرتے ہیں خسر 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 خسر, کچھ دیر چلتی رہتی ہے. ہفتے بعد ملے, یہ بھی ایک ملنے کی جگہ. بس جیسے ہی خسر خسر بند ہوئی اور یہ اٹھے اور جناب وضو کر کے میں اس کے ساتھ ہوتا تھا. اب مجمع سو گیا اور یہ بیدار ہو اپنا مجمع, گھنٹہ گھنٹہ دیکھا سیدھے کیا. اور جب لوگوں کے تہجد اٹھنے کا وقت ہو گیا, الحمدللہ زمانہ تھا اکثر اٹھتے تھے لوگ تہجد میں. جی اب تو ہے بھول ہی گئے ہم اس وقت کے اٹھنے کی لذت سے, نہ آشنا ہی ہو گئے. اب لوگوں کو اٹھنے کا وقت اور جلدی سے لیٹ چادر لی اور پھر اذان پر انگڑائی لیتے اٹھ کے کھڑے ہو گئے, رات اپنا کام اخفا سے کر لیے. یہ تو ہم نے دیکھا جماعت میں نکل کر بھی دیکھا. پھر خیر ہماری مشیرہ کی چونکہ ان کے بیٹے سے شادی ہو گئی تو گھر کے حالات بھی آ گئے, تو یہی معمول گھر میں بھی تھا. رات کو جلدی اٹھ کے مسجد میں چلے جاتے تھے, پھر مسجد میں. ماشاءاللہ ہم نے معمولات ان کے خوب دیکھے اور شریعت مطہرہ کا اہتمام اور پابندی, اس کے اندر مبالغے کی حد تک احتیاط, اور فقیہ تھے, فقیہ فقہ پر گہری نظر تھی. میرے مولوی صاحب فرمایا کرتے تھے ان کو کہ ہم نے دیکھا واقعی ہے, ہم تو پڑھ عمل کر رہے ہیں. حالانکہ وہ بھی بجٹ برانڈ میں ریلوے تھے, دنیاوی تعلیم تھی سب تھا, لیکن شریعت کو ایسے سیکھا, ہر عمل کو اس کی صحیح ترتیب کو فقہ کے اعتبار سے بڑی گہری نظر تھی. اب حج پر جانا تھا تو رمضان کا پورا مہینہ اعتکاف پہ بیٹھ گئے حج کی تیاری کے لیے. ہم کیا کرتے ہیں, پیسے جمع کرائے, پھر نام آ گیا, وہ بلاتے ہیں آؤ ٹریننگ لے لو, کوئی پرواہ نہیں, جتنے فلائٹ ہیں اتنے جناب تیاری ہو گئی, اور جیسے کیسے چلے گئے پتا کچھ نہیں کیا کر. پورا مہینہ صرف حج کی تیاری کے لیے اعتکاف پر بیٹھے, اور پھر فرمایا کہ میں تو سمجھا تھا کہ حج میں چند ایک مسائل ہوں گے, اور جب اس کے اندر جو تفصیل نے دیا تو حیران رہ گیا کہ بہت مسائل ہیں اس کے اندر. تو یہ ہے کہ جس نے حکم کو پورا کرنے کے لیے اس کی رضا کو سامنے رکھ کے اس کی ترتیب کو سیکھنے کے اندر جذبہ ہے, تو پورا مہینہ اعتکاف کے اندر بیٹھ کر اس استعداد کو حاصل کیا. وہ زمانہ بحری جہاز کا ہوتا تھا جانے کا, ویسے بھی ٹائم زیادہ ملتا تھا. تو میں آج یہ کر رہا ہوں کہ یہ سامنے ہے, اس کے باوجود چہرے پر حزن اور حسن خاتمہ کی فکر, اور ایک ایک سے دعا بھی کرانی کہ پتہ نہیں کیا بنے گا. یعنی اپنے عمل پر نظر نہیں, یہ یاد کروا دیں, اپنے عمل پر نظر کر کے. پتہ چلتا تھا کہ ہنستے تو دیکھیں مسکراہٹ تھی, کبھی کسی بات پر روکی تھی. پھر میں نے ایک واقعہ ایک دفعہ خواب دیکھا میں نے, تو ان کا وصال ہو گیا, ان کی زندگی میں کہ ان کا وصال ہو گیا. وہ وصال کے بعد مجھے ملنے آئے خواب کے اندر ہی اور چہرے پر پسینہ, چہرے پر جیسے بڑی کرب سے نکل کر آدمی کو فرحت ہوتی ہے نا چہرے پر بھی, اب یہ تھا خوشی کے اثرات اور پسینہ. تو میں نے دیکھتے کر میں نے کہا جی کیسے کریم سے واسطہ پڑا جی, یہ میں نے خواب میں کہا کیسے کریم سے واسطہ پڑا, یعنی جتنا آپ ڈر رہے تھے اللہ نے کیسا معاملہ کیا. یہ موت کی سختی آسان نہیں ہے, ہم تو بڑے مزے میں بیٹھے ہیں. تو وہ اس مجھے دکھایا گیا کہ اس سے نکل کر آئے ہیں اور چہرے پر پسینہ, یعنی اس کرب کے اثرات ہیں, لیکن اب جیسے کہ بالکل سکون ہو گیا نا. یہ خواب تھا, میں نے عرض کر دیا انہیں. بہت خوش ہوئے کہ پسینہ دیکھا تھا میں نے, کہ جی آپ کے چہرے پسینہ تھا. حسن خاتمہ کی علامت میں یہ بھی آتی ہے کہ اس کے چہرے پر پسینہ ہوگا. تو یہ خواب انہوں نے کئی دفعہ مجھ سے سنا. حزن تو ہاں حزن تو, لیکن اپنے آپ کے لیے کہ آپ نے یہ دیکھا ایسے مجھے پھر سناؤ گا. اس لیے میں تو مومن مستر رہتا ہے, مومن مستر رہتا ہے, بےچین رہتا ہے, پریشان رہتا ہے. اللہ سے ملاقات سے پہلے اس کو چین نہیں. مومن کو اللہ سے ملاقات سے پہلے پتہ نہیں کیا بنے گا. یعنی ایمان کے خاتمے سے پہلے ہم مطمئن ہیں. تو یہاں اس لیے فرما رہے ہیں اپنی خوشی کو کم کر, اپنے حزن کو بڑھا, کہ تو دار الحزن میں ہے. یہ دنیا دار الحزن ہے, یعنی دنیا کے قید خانے میں ہے, دنیا کے قید خانے میں ہے. جب تک رہائی نہیں ملتی قیدی کو خوشی ہوتی ہے, رہائی ملے گی خوشی کا ضرور ہوگا. ہم کہتے ہیں خوشیاں خوشیاں رہیں, لامنا کبھی پاس ہے. تو دار الحزن میں ہے, یہ غم کا گھر ہے, یہاں تو غم لگے رہیں گے. ایک تو مادی غم ہے نا, جو حوادث اور صدمے یہ بھی چلتے رہتے ہیں, کوئی بندہ ایسے خالی نہیں ملے گا. ملے گا کر دیا تھی حکومت مل گئی تو حزن ختم ہو گیا, بلکہ اور بڑھ گیا. پریزیڈنٹ صاحب سے پوچھ کے دیکھو, یا پی ایم صاحب سے پوچھ کے دیکھو, سی ایم صاحب سے پوچھ کے دیکھو, کتنے غم میں ان کو نیند اڑی ہوئی, ہوش اڑے ہوئے. اوباما سے پوچھ کے دیکھ لو, جن کو ہم سمجھتے ہیں پوچھ کے دیکھو. ضرور اس دنیا کے اندر رکھا ہی نہیں اللہ نے, ایک تو یہ ہے. لیکن یہاں اس سے مراد یہ نہیں ہے, یہاں یہ ہے کہ اپنے خاتمے کی فکر لگی رہے, غمگین رہو کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا. ایمان بین الخوف والرجاء, یعنی اللہ سے امید رکھو اس کے فضل سے, کہ اس کے فضل سے بیڑا پار ہوگا ہمارا, ورنہ ہمارا عمل اس قابل نہیں ہے. اس لیے ڈرتے رہو, امید رکھو اس سے ڈرتے رہو. اس لیے فرمایا سمجھانے کے لیے کہ مومن جیسے دو دل ہیں, مومن سمجھانے کے لیے دو دل نہیں ہو سکتے کبھی بھی, دل ایک ہی ہے. لیکن مومن کے لیے سمجھانے کے لیے فرمایا گیا ہے جیسے اس کے دو دل ہیں, ایک میں پوری امید ایک میں پورا خوف, ایک میں پوری ایک میں پورا خوف. یعنی اللہ سے امید بھی رکھے اور اپنے پناہ کر کے اس پر بزرگ کا شعر یاد آ گیا پنجابی کا ہے، اللہ والے ہمیشہ ڈرتے رہے، جے تو عدل کریں کہ تھر تھر کمپن اچیاں شانہ والے، جے تو عدل کریں کہ تھر تھر کمپن اچیاں شانہ والے، جے تو فضل کریں تو بخشے جاؤں میرے جے منہ کا لے. یہ اللہ والوں کے اندر کی بات ہے جو نکلتی ہے اشعار کی، یعنی کہ میں اللہ والوں میرے مرید ہے، میرے سلسلہ ہے، میرا بڑا کیا سمجھ. یہ تو عدل کریں، اگر وہ عدل پر آ جائیں، ہمارے اعمال کی ترازو جو ہے وہ پکڑ لی جائے، تھر تھر کمبن جیاں شمن، اس معیار کو پورا اترنا جتنا فضل کریں تو بخشے جاؤں میرے دے منہ. ایک بزرگ کہہ رہے مجھے ایئرپورٹ کی لاؤنج پر ایک دفعہ کیفیت تاریخ میں اس کو پڑھتا جا رہا ہوں اور پھر رہا اللہ والوں کے اشعار سے وہ کیفیت لینے کے لیے بعض اوقات غلبہ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں میں اس کو اونچی آواز سے، سناٹا تھا کوئی، ابھی لاؤنج میں کوئی آیا نہیں تھا، تو میں ایسے ہی اس غلبے میں اپنا ادھر سے ادھر اسی کو پڑھتا پڑھتا، ایک آدمی میرے پاس آیا، وہ مجھے سر پکڑا منہ کالا ماشاء اللہ اچھے ہیں، کالا رنگ نہیں ہے ان کا، وہ بےچارا حقیقت سے ناشنا کہ یہ کیوں پڑھ رہے ہیں، جھنجھوڑ کے مجھے کہتا ہے یہ منہ کالا. لیکن سمجھنے والا سمجھتا ہے کہ میرا منہ کالا ہے. سلطان بہو رحمۃ اللہ فرماتے ایک مصرع یاد آ گیا، دل کالے تو منہ کالا چنگا ہے جے کوئی اس نو جانے ہو، دل کالے تو منہ کالا چنگا جے کوئی اس نو جانے ہو. یہ ظاہر کا تو کچھ نہیں ہے، خوبصورت ظاہر کی ضرورت نہیں، اصل اندر کی ہے خوبصورتی. تو بھائی یہ ہے تصوف. یہ کتاب جب میں شروع کر رکھی ہے تو شاید تھوڑے سے پڑھیں، لیکن بار بار جو تذکرہ کر رہا ہوں، ہم بھی صوفی بننا چاہتے ہیں، یہ ہے تصوف. ان بزرگوں کا ہم محبت سے نام لیتے ہیں، عقیدت سے نام لیتے ہیں، ان کی مذہب کے اندر بڑے اشعار پڑھتے ہیں بڑی کثرت سے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بزرگوں کو ماننے والے ہیں. بزرگوں کو ماننا ان کی ماننا ہے، یہ ہم کی تعلیمات. کوشش کیا کی ہوگی جو مجمع آپ کے سامنے تھا ان پر کیا صفات، یہی ہے نا، یہ جو جوڑ رہے ہیں نا، ایک ایک جملہ دیکھیں، یہ تربیت ہو رہی ہے، یہ تربیت ہم نے لینی ہے، اپنے اندر کو بدلنا ہے، انقلاب لانا ہے اپنے اندر میں، نفس سے رہائی حاصل کرنی ہے ہم نے. اللہ سے مانگے اللہ ہمارے دلوں کو بھی جھنجھوڑ دیں. تو کیا فرماتے ہیں، تیرا عمل وہی مقبول ہوگا جس سے تو ذات حق کو مقصود سمجھے گا، نہ کہ وہ جس سے مخلوق مقصود ہو. اور تجھ پر افسوس کہ عمل تو مخلوق کے لیے کرتا ہے، چاہتا ہے کہ اقتدار کو قبول فرما لے. یہ حوث ہی حوث ہے، تکبر کو، نخوت کو، اطرابی کو چھوڑ، اپنی خوشی کو کم کر، وہ حزن کو بڑھا کہ تو دار الحزن دنیا کے قید خانے میں ہے، دنیا کے قید خانے میں ہے. اللہ ہمیں سب عطا فرما دے. قیدی آزاد نہیں ہوتا، اپنی مرضی کا کھا نہیں سکتا، مرضی کا پہن نہیں سکتا، مرضی کا کام نہیں کر سکتا، کیوں جی قید خانے کے اندر پابندی ہے نا، اس لیے پابندی فرمایا کہ مومن کے لیے، مومن آزاد نہیں ہے، ہم کافروں کو آزاد دے کے آزاد بننا چاہتے ہیں، کہ جو مرضی کھا لے جو مرضی پہن لے جو مرضی اندر میں جو جذبہ اٹھے اس کے اوپر نفس جو ہمیں اندر سے تقاضا کرے اس کے پیچھے لگ جائیں. ہم آزاد نہیں ہیں, ہم قیدی ہیں, ہم پر پابندیاں ہیں, ہم قیدی ہیں, ہم آزاد نہیں ہیں. نہ ہم کھانے میں آزاد, نہ ہم کھانے میں آزاد, نہ ہم پہننے میں آزاد, نہ معاشرت میں آزاد. ہماری ہر چیز پابند ہے, ہمیں شریعت مطہرہ کی پابندیوں کو قبول کرنا ہے, آزادی مل جائے گی. پھر یہاں آزاد رہنا چاہو تو ہو جاؤ, پھر وہاں قید پڑے گی. وہاں کی قید بڑی سخت ہے. الامان الحفیظ, اللہ باریک حفاظت. اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو پھر موت نہیں, تو یہاں کی قید لے لیں. یہ صورتم قید ہے, حقیقتم قید نہیں ہے. یہ تھوڑے سے وقت کی قید ہے, ہمیشہ کی قید نہیں ہے. نفس پر آ رہے ہیں, چل دے نفس کیا تک کر, وہ کما رہا ہے, وہ بنا رہا ہے, تو بھی کرنا جائے طریقے سے. اور یہ اپنے آپ کو روک رہا ہے کہ نہیں نہیں نہیں, میں تو پابند ہوں, کھا لے, نہیں میں پابند ہوں. یہ جو کشمکش ہے, یہ پابندیوں کو برداشت کر رہا ہے, پھر آزادی مل جائے گی. اور اس پابندی کو برداشت کرنے میں جو تھوڑی سی ناگواری ہوگی, اس کے اندر بھی اللہ نے ایسی تسکین رکھی ہے جو اس لذت سے آشنا ہو گیا, پھر قید بھی نہیں رکھتی. صورتن قید ہے, اگر دل نے اس کو قبول کر لیا, ان پابندیوں کو قبول کر لیا اپنے مولا کی طرف سے, اپنے محبوب کی طرف سے, تو ان کے اندر بھی وہ سکون ہے, وہ تسکین ہے, وہ اطمینان ہے کہ حوادث آئیں گے, صدمے آئیں گے, لیکن دل کے اندر سے کیا ہوگا, اطمینان پھوٹے گا. یہ ظاہری شکل ہوگی خزم کی, وہ تو اس نے خاتمہ کی ہوگی, لیکن اندر ساتھ ہی تھا تسکین دینے والا, تسکین بھی دے گا. اللہ ہمیں بھی حقیقت نصیب فرما دے گی. تو بھائی اسی استعداد کے لیے کہ دل کے اندر ہماری استعداد آ جائے کہ شریعت کی پابندیاں اس کو آسان نظر آئیں, یہ قید بھانے لگے کہ اس قید کے بعد آزادی مل جائے گی, اس قید کی کلفت ختم ہو جائے گی, اگر دل نے اس کو تسلیم کر لیا. ان پابندیوں کے اندر پھر لذت ہے, پھر مزہ ہے, پھر سکون ہے, پھر اللہ کی نعمتیں جو جائز خواہشات کی پورا کرنے کے لیے اللہ نے بنائی ہے, جائز طریقے سے حاصل کر کے اس کے اندر بھی مزہ ملے گا. یہ نہیں ہے, حضرت اپنی جگہ پر رہے گا, اندر اس کے دھارس دینے والا, اس کے اندر کی دھارس تھوڑی دے رہا ہے, پھر مزے مزے. اس کے لیے ہے کہ یہ اللہ والوں کی صحبت اور اللہ کے ذکر کی کثرت, یہ دو چیزیں یاد, ایک اللہ کے ذکر کی کثرت اور ایک اللہ والوں کی صحبت. ان کے تجربات سے, ان کے مشاہدات سے فائدہ اٹھا لیں, سیکھ لیں. یہ تجربے کی باتیں بتا رہے ہیں, یہ مشاہدے کی باتیں بتا رہے ہیں, یہ ہمیں روک رہے ہیں جو نقصان والی چیزیں ان سے. ایک ایک جملے کے اندر تربیت ہو رہی ہے. تو اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں گے تو نفس کے دعو سے بچ جائیں گے, اس کے مکروں سے بچ جائیں گے, شیطان کے دعو سے بچ جائیں گے, اور اپنی سوچ پر چلیں گے تو بھائی پتہ نہیں پھر کہاں گئے. تو بھائی اس کو سامنے رکھ کے ذکر کی مشق کر لیتے ہیں. ہم تو یہاں ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں, ذکر کی مشق کے لیے ہے. مشق تو ہم نے تنہائیوں میں کرنی ہے, اس کا فائدہ بھی ہے, اس اجتماعی ذکر کا فائدہ بھی ہے. تو میں کہتا رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک شمع روشن ہو, ایک موم بتی تو روشنی تھوڑی ہے نا, دو ہو جائیں تو بڑھ جائے گی, تین ہو جائیں تو جتنی زیادہ شمع روشن ہوں گی روشنی بڑھے گی نا. یعنی انفرادی ذکر کا ایک نور اپنا ہے، دو مل گئے اور یہ مل کے جو بیٹھے اس کا بھی افادیت ہے، اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو ہم نے اس میں فائدہ لینا ہے اس کی بقا کے لیے انفرادی ذکر ہے، جو اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. بس کرونا کثیر اللہ تو کثرت سے سرمایہ کرو جائے، یعنی جو اندر میں صفات مضمومہ کے اندر ہم کی تبدیلی چاہتے ہیں، نفس کو مغلوب کرنا چاہتے ہیں، اس کی قوت کو توڑنا چاہتے ہیں، شیطان کو زیر کرنے کے لیے اپنے اندر طاقت چاہتے ہیں، اس کے لیے ذکر کثرت سے کرنا پڑے گا. تھوڑی سی بات نہیں بنے گی، اس لیے یہاں تو کرنا ہے، اسی پر قناعت نہیں کرنی کہ ہفتے بعد آئے ذکر کر لیا بس یہ کافی ہو گیا، نہیں. اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے، جیسے کھانا ضروری ہے یہ ذکر ایسی ضروری ہے، جیسے بیماری میں دوا ضروری ہے یہ ذکر ایسی ضروری ہے، کیونکہ یہ ذکر دوا بھی ہے غذا بھی ہے، روح کی غذا ہے، روح کی قوت ہے اس کے اندر، اور روح میں قوت ہے تو پھر عمل کی ہمت ہے. آج ہمت جو پست ہوئی ہے اس لیے کہ اس کو غذا نہیں دے رہے، یا بیماری کے غلبے سے بیچاری جو ہے مجروح ہوئی پڑی ہے، زخم پر زخم لگ گیا، دعائی نہیں دے رہی، اس کو بے بسی نظر آ رہی ہے، سزائیں غالب آ جاتی ہیں، سامنے شریعت موجود ہے، صاف موجود ہے، بے غبار موجود ہے، نظر آ رہی ہے، ہمت نہیں پڑ رہی چلنے کی، افادیت سامنے ہے، فضائل سامنے ہیں، ارشادات سامنے ہیں، اندر سے ہمت نہیں ہو رہی، تو بھائی اس ذکر کے ذریعے سے اپنے اندر وہ قوت لینی ہے، اس بیماری کا ازالہ کرنا ہے. اللہ پاک ہمیں اس کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو ذکر کا طریقہ ہے، ذکر قلبی ذکر خفی، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ایک شارٹ کٹ راستہ ہے. جی یہ جو اللہ اللہ کرنا ہے خفی، فرمایا کرتے تھے کہ یہ ذکر خفی جو ہے خفیہ تعلق دل کا اللہ کے ساتھ بے ریاض بغیر نام و نمود نمائش کے. بھی آپ تو اپنے صرف ترغیب کے لیے بیٹھتے ہیں نا، آپ تو نائی میں بیٹھ کے کریں، کسی کو کیا پتہ نہیں، آپ چلے جا رہے ہوں، آپ محفل میں بیٹھے ہوں، خلوت در انجمن اسی کا نام ہے کہ سب میں بیٹھ کر سب سے باہر دل سے کر رہے ہیں، آنکھیں کھلی کھلی آنکھ سے ہو سکتا ہے. یہ ایسا خفیہ تعلق ہے اللہ کے ساتھ بے ریا بغیر نام و نمود نمائش، اتنی ایک نعمت ہے بہت بڑی، کسی کو پتہ ہی نہیں. آپ اس لیے کہتے ہیں اس مشق کے ذریعے دل کو گھڑی بنا لو. ہم کام کرتے ہیں گھڑی چلتی رہتی ہے نا جی، یہ دل کرتا رہے اپنا کام، لیکن مشق کریں گے، مشق اسی لیے ہے، یہ تکرار اسی لیے ہے. وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اس حکم کی تعمیل کے اندر میں جی میں یاد کرو. وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ، اسم کے ساتھ یاد کرو. فَتَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ، یہ متبرک نام ہے، اس کی برکت کو لینے کے لیے دل کے اندر نقش کر کے تصور کر کے اس کی تکرار اتنی کریں کہ دل کے اندر ہر وقت اللہ اللہ ہونے لگے، یعنی دل اللہ کی طرف متوجہ رہنے کا عادی بن جائے، تنہائی میں، مجمع میں، چھوٹی بات میں، بڑی بات میں، پھر اس سے حیا آنے لگے گی، اس کی نافرمانی کی ضرورت نہیں ہوگی. تب تھوڑی دیر کے لیے مشق کر لیتے ہیں، آنکھیں بند کرنے یہاں پر سب وقتی ضرورت کے لیے ہے، سمجھنے سمجھانے کے لیے، ورنہ کھلی آنکھوں سے بھی کر سکتے ہیں، تصور سے دل پر، تصور تو کھلی آنکھوں سے بھی ہو سکتا ہے، لفظ انواح متصور ہو جائے، لکھا ہوا نظر آئے، اور دل کے اندر تکرار اللہ 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 اللہ، یعنی ہمارا ارادہ اللہ اللہ بن جائے، اپنے ارادے سے تکرار اللہ 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 اللہ، یہ تکرار ایسے ہونے لگے کہ رگ رگ ریشے میں اس کا دھیان خیال سما جائے، پھر آئے گی. اب تھوڑی دیر مشق کر لیں.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم واعف عنا وتكرم وتجاوز عما تعلم انك تعلم ما لا نعلم اللهم ان مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك نرجو عندنا من عملنا اللهم احسن عاقبتنا في امور كلها واجرنا من فضل الدنيا وعذاب الاخره اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكذب الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين يا الله ہمارا یہاں جمع ہونا بیٹھنا آپ کو یاد کرنا یا اللہ اس کو قبول کرنا یا اللہ ہمیں اپنی یاد دائمی نصیب کرنا غفلت سے بچا غفلت کے ماحول سے بچا یا اللہ اس ذکر کے طریقے کی حقیقت ہم پر کھول دے اور اس سے جو مقصود انتہائی طور پر آپ کی ذات اپنی ذات پاک کر اپنی ذات سے ملاقات کا شوق نصیب کرنا یا اللہ غفلت سے بچا لو غفلت کے ماحول سے بچا لو یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما یا اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما اپنی رضا کا ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا یا اللہ یا ارحم الراحمین یا اللہ حاضرین مجلس کے دلوں میں جو نیک تمنائیں ہیں جو جائز حاجت ہیں قبول و منظور فرما یا اللہ ہمارے سبھی عمر میں یا اللہ برکت عطا فرما دینی اور دنیاوی ترقیاں عطا فرما کے گھر والوں کو رشتہ داروں کو عزیز و اقارب کو سب کو دین اور دنیا کی بلائیاں اور کمال معرفت عطا فرما یا اللہ اس کے متعلقین معزنین خلفاء سب کو اپنی کمال معرفت عطا فرما یا اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرما یا اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرما یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک